اس کے مال کی حفاظت، اس کی عزت و آبرو کی حفاظت، تو جان کی حفاظت اور آزادی جو ہے اسی میں شامل ہے. تو اگر کوئی شخص ناحق طور پر قید کر لیا گیا ہو تو اس کو چھڑا دینا چاہیے، چھڑانے کے لیے جدوجہد کرنی چاہیے. بعض اوقات کئی لوگ بلا وجہ الزام میں دھر لیے جاتے ہیں اور ان کو پکڑ کر بند کر دیا جاتا ہے، تو ایسے لوگوں کی مدد کرنا جو ہے وہ بھی کارِ ثواب ہے. اگلی حدیث حضرت ثوبان سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی مسلمان اپنے کسی مسلمان بھائی کی بیمار پرسی کرتا ہے تو وہ جنت کے پھلوں میں رہتا ہے جب تک کہ واپس نہیں لوٹتا. عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خرفت الجنہ سے کیا مراد ہے؟ فرمایا، جنت کے پھل. یعنی کسی بیمار کے پاس جانا اور اس کے پاس بیٹھنا، یا اس کی خدمت کرنا، یا اس کی ضروریات کو پورا کرنا، یہ ایسا ہی ہے جیسا انسان کہیں جنت میں پہنچ جائے اور اس کے پھل حاصل کرے یا کھائے، اور یا ان کے درمیان میں موجود ہو. دیکھنے میں بظاہر یہ کام نہایت ناگوار ہوتا ہے. بظاہر انسان جب کسی مریض کے پاس جاتا ہے تو بعض اوقات یہ وسوسے بھی آتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کا انفیکشن یا اس کے وائرس جو ہے میں کیچ نہ کر لوں، یا یہ کہ بیمار عموماً اپنی صفائی اور اپنی ضروریات کا پوری طرح خیال نہیں رکھ سکتا. تو بعض بیماروں کی تیمارداری کرنے میں بہت سے ناگوار کام کرنے بھی پڑتے ہیں، ایسے کام کہ جن کو انسان کی طبیعت نہیں مانتی. تو ان کاموں کو خوشی خوشی کر لینے کا صلہ اللہ تعالیٰ نے جنت کے پھلوں کی شکل میں عطا کیا. اور پھل عربی زبان میں فاکہ کا مطلب ہوتا ہے پھل، اور فاکہ کا مطلب خوش ہونا بھی ہوتا ہے. پھل ایسی چیز ہے کہ مثلاً آپ کسی دکان کے باہر سے گزر رہے ہوں اور وہاں خوبصورت پھل پڑے ہوں، تر و تازہ، اگرچہ آپ ان کو نہ خریدیں، اگرچہ آپ ان کو نہ کھا سکیں، لیکن صرف پھلوں کا نظارہ ہی ایسی چیز ہوتی ہے کہ جس سے انسان کا دل خوش ہوتا ہے. تو اسی لیے یہاں پر فرمایا کہ وہ گویا جنت کے پھلوں میں ہے، کہ بظاہر یوں محسوس ہوتا ہے کہ وہ ناگوار حالات میں مریض کے پاس ہے اور اس کی گندگی اور اس کی نجاستوں کے درمیان ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ شخص ایسا ہی ہے جیسے جنت میں بیٹھا ہو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرمایا، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا، جو مسلمان بھی صبح کے وقت کسی مسلمان کی بیمار پرسی کرتا ہے، 70,000 فرشتے شام تک اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں، اور اگر وہ شام کے وقت اس کی بیمار پرسی کرے تو 70,000 فرشتے صبح تک اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں، اور جنت میں اس کے لیے چنے ہوئے پھل ہوں گے. یعنی جنت کے اگرچہ سارے پھل بڑے عمدہ ہیں، لیکن اس میں سے بھی بہترین پھل اس کا انتظار کر رہے ہیں. اس میں آپ دیکھیں کہ اگر انسان مثلا نفل پڑھتا ہے، یا کوئی وظیفہ پڑھتا ہے، یا کوئی دعائیں اپنے لیے کرتا ہے، تو ایک انسان صرف اپنے لیے اکیلا کر رہا ہوتا ہے، لیکن جب انسان کسی بیمار کی تیمارداری کرتا ہے یا اس کی بیمار پرسی کر لیتا ہے، تو ایک نہیں، 1,000 نہیں، 70,000، اور وہ بھی انسان نہیں، فرشتے کہ جو بالکل پاک مخلوق ہیں، وہ انسان کے حق میں دعائیں کرتے ہیں. لیکن عموماً ان معاملات میں ہم غفلت برتتے ہیں اور ان کو وہ اہمیت نہیں دیتے کہ جو دینی چاہیے. اور یہ دل میں اہمیت اسی وقت آ سکتی ہے کہ جب انسانوں کے دل میں انسانوں کی قدر اور محبت ہو. پھر اسی طرح اگلی حدیث ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرمایا، ایک یہودی لڑکا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا، وہ بیمار پڑ گیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بیمار کرسی کے لیے تشریف لے گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سرہانے بیٹھے اور اس سے فرمایا، اسلام قبول کر لو. اس نے اپنے باپ کی طرف دیکھا جو اس کے پاس ہی تھا. اس نے کہا، ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانو. تو وہ لڑکا اسلام لے آیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے تو آپ فرما رہے تھے، الحمدللہ الذی انقذہ من النار، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے اس کو آگ سے نجات عطا فرمائی. اس حدیث میں کئی ایک حکمت کی باتیں ہیں اور ہمارے لیے رہنمائی کی باتیں. نمبر ایک تو یہ کہ ایک یہودی آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تھا، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان صرف مسلمان خادم ہی نہیں، غیر مسلم خادم بھی رکھ سکتا ہے. یعنی اسلام اس سے منع نہیں کرتا کہ آپ کے خادموں میں سے کوئی شخص غیر مسلم ہو. مثلا بعض گھروں میں کرسچن لوگ کام کرتے ہیں، بعض اوقات وہ برتن بھی دھوتے ہیں، بعض اوقات جھاڑو لگاتے ہیں، بعض اوقات یہ کہ کپڑے وغیرہ دھوتے ہیں، اور اسی طرح کے بے شمار کام ہو سکتے ہیں. یا آپ کسی ایسے ملک میں ہو سکتے ہیں کہ جہاں مسلمان کی بجائے کسی غیر مسلم سے آپ کو کچھ معاملہ کرنا پڑے، تو اس کی ممانعت نہیں ہے. اور آپ دیکھیں کہ یہاں پر عیسائی بھی نہیں یہودی، حالانکہ دوسری طرف قرآن پاک میں واضح طور پر آتا ہے کہ اہل ایمان سے سب سے زیادہ عداوت یہود اور وہ لوگ رکھتے ہیں جو شرک کرتے ہیں، یعنی مشرکین. لیکن اس کے باوجود تمام انسان اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، اور اس کے ساتھ انسان کو ہمدردی ہونی چاہیے. اور اگر کوئی یہودی یا کوئی عیسائی کسی مسلمان کے گھر میں خدمتگار کے طور پر کام کرتا ہے تو اس سے گھر ناپاک نہیں ہوتا، برتن ناپاک نہیں ہوتے، صرف شرط یہ ہے کہ وہ صاف ستھرا ہو. دوسری بات یہ ہے کہ وہ بیمار پڑ گیا تو آپ نے بیمار کرسی کی، اس سے آپ کا عظیم اخلاق پتہ چلتا ہے کہ آپ کی توجہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں تھی، غیر مسلموں کی بھی عیادت کیا کرتے تھے، لہٰذا ہمیں بھی غیر مسلموں کی عیادت کرنے میں، ان کی بیمار کرسی کرنے میں، اگر ان میں سے کوئی بیمار ہو جائے تو اسے عیب نہیں سمجھنا چاہیے، یا اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں ہے. اور پھر تیسری بات ہمیں یہ پتہ چلتی کہ آپ اس کے پاس بھی بیٹھ گئے، یعنی صرف یہ نہیں کہ کھڑے کھڑے حال پوچھا اور چلے گئے، بلکہ پاس بیٹھ گئے اور سرہانے کے پاس بیٹھ گئے، اور اس سے فرمایا اسلام قبول کر لو. یعنی مسلمان کا کوئی کام بے مقصد نہیں ہوتا، اگرچہ غیر مسلم نوکر رکھنے کی ضرورت ہے، لیکن ساتھ ہی ان کا حق ادا کرنے کی کہ انہیں انسان اسلام کی طرف بلائے اور اسلام کی تعلیم بھی دے. اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ خاص طور پر جب انسان بیمار ہوتا ہے تو اس کی توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف زیادہ ہو جاتی ہے، اور خصوصاً اگر بیماری شدید ہو تو اس بچے کو بھی شاید یہی محسوس ہو رہا تھا کہ وہ نہ بچ سکے. آپ نے اسے اسلام کی دعوت دی تو اس نے اپنے باپ کی طرف دیکھا، کیونکہ چھوٹا تھا، شاید نابالغ ہو، تو اس کے باپ نے اسے اجازت دے دی کہ جیسا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ویسا کر لو، تو اس نے فوراً اسلام قبول کر لیا. جیسے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایسے مواقع پر جبکہ کوئی شخص بیمار ہو یا کسی مصیبت کا شکار ہو تو اسے اسلام کی تعلیم اور اسلام کی تبلیغ کرنی چاہیے. ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کا یہ شعار جو ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت، کرسچنز نے اپنا لی. ہمارے ملک میں ہر بڑے شہر میں کرسچن مشنری ہاسپٹلز ہیں، جہاں پر کرسچنز جو ہیں صرف اپنے دین کی تبلیغ کی خاطر لوگوں کا علاج کرتے ہیں، اور انہیں پھر علاج کے ساتھ ساتھ ہمز سناتے ہیں اور اپنی تعلیم سے بھی روشناس کراتے ہیں. مانسہرہ کے علاقے میں مجھے ایک ایسے ہاسپٹل کا پتہ چلا کہ جہاں پر، یعنی کرسچن ہاسپٹل ہے، سارے وہیں سے یعنی باہر کے لوگ ہی اس میں کام کرتے ہیں، اور وہ براہ راست مسلمانوں کو کچھ نہیں کہتے، صرف یہ کہ صبح کے وقت ارلی ان دا مارننگ تمام مریضوں کو وہ ہمز سناتے ہیں. اور جہالت تو ہمارے ہاں بہت ہے، اور یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف خواہ کسی بھی زبان اور کسی بھی مذہب اور کسی بھی طریقے سے کی جائے، انسان کے دل پر اثر انداز ہوتی ہے، اور شعر کا اثر انداز ہونا نثر کی نسبت زیادہ مانی ہوئی چیز ہے. تو اس میں بہت سے لوگوں کے بارے میں یہ پتہ چلا کہ وہ صرف اسی نمبر ایک حسن سلوک، نمبر دو دل جمعی کے ساتھ علاج، اور نمبر تین ان کے دین کی تبلیغ کی وجہ سے بہت سے لوگ کرسچنز بھی ہوئے ہیں. تو یہ کام تھا مسلمانوں کا کہ وہ انسانوں کی خدمت کرتے، اور اس خدمت کے ذریعے اپنا وہ فرض ادا کرتے جو اللہ تعالیٰ نے ان پر عائد کیا، اور وہ کیا ہے؟ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، کہ ہم نے تمہیں امت وسط بنایا تاکہ تم تمام انسانیت کے سامنے حق کی گواہی رکھو، حق کے گواہ بن کر کھڑے ہو جاؤ. لیکن ہم کسی اور کے ساتھ کیا معاملہ کریں گے جبکہ ہم اپنے ہی ہاسپٹلز میں اپنے ہی مسلمانوں کے ساتھ انسانیت سے کہیں نچلا سلوک کرتے ہیں، یعنی انسانوں کی سطح پر بھی ان سے ڈیل نہیں کرتے، اور ہماری دوائیوں میں جو ملاوٹ کی جا رہی ہے، اور جس طرح مریضوں کے ساتھ ظلم و ستم ڈھایا جاتا ہے کہ کنٹامینیٹڈ سرنجز اور چیزیں جو ہیں وہ ان کے ساتھ استعمال کی جاتی ہیں، جس سے بعض اوقات اچھے بھلے مریض جو ہیں وہ بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں، خطرناک بیماریوں کا. تو یہ ہم سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے، اور ہم سب کو اس کی طرف توجہ کرنی چاہیے. اور سنت صرف یہی نہیں کہ انسان نماز پڑھ لے یا نفل پڑھ لے یا اسی طرح مسواک کر لے، بلکہ یہ چیز بھی سنت میں شامل ہے کہ مریضوں کی خدمت کی جائے، اور نہ صرف خدمت کی جائے، ان کو دوا دی جائے بلکہ دعا بھی دی جائے، اور اس کے ساتھ اسلام کی تعلیم بھی دی جائے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات سے بڑے خوش ہوئے, یعنی جب اس نے اسلام قبول کر لیا تو فوراً باہر آئے اور لوگوں کو یہ خوشخبری سنائی کہ اللہ کا شکر ہے جس نے اس بچے کو آگ سے بچا لیا. اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں کتنی تڑپ ہوتی تھی کہ کوئی شخص آگ میں نہ جائے, جیسا کہ آپ کہتے ہیں کہ میں تمہیں پکڑ پکڑ کے کھینچ رہا ہوں اور تم ہو کہ آگ کی طرف بھاگے چلے جا رہے ہو. ہم اپنے دل کو دیکھیں, ہم بھی آپ ہی کی امت میں سے ہیں. کیا کسی غیر مسلم کو دیکھ کر ہمارے دل کے اندر یہ تڑپ آئی, یہ پریشانی ہوئی کہ اگر اس تک اسلام کی دعوت نہیں پہنچتی اور اسے ہم خیر کی بات نہیں بتاتے تو اس کا انجام کیا ہوگا اور کس سے پوچھا جائے گا؟ ہم سے پوچھا بھی جائے گا, اور دوسری طرف یہ کہ ہم اپنے پتھر دلوں سے یہ بھی پوچھیں اور ان میں یہ احساس جگانے کی بھی کوشش کریں کہ اگر غیر مسلم کفر کی حالت میں فوت ہو جاتے ہیں تو ان کا انجام پھر کتنا بھیانک ہوگا. کیا وہ انجام ہم اپنے لیے پسند کریں گے؟ اگر اپنے لیے پسند نہیں کرتے تو دوسروں کے لیے بھی پسند نہیں کرنا چاہیے اور ان کے ساتھ بھی پوری خیر خواہی کرنی چاہیے. اگلا باب ہے باب ما یدعی بہ للمریض, مریض کے لیے کس طرح دعا کی جائے. اب اس کا بھی طریقہ بتایا گیا, قرآن پاک میں اس کا کوئی طریقہ نہیں ہمیں بتایا گیا, سنت سے ہمیں اس کی تفصیل معلوم ہوتی ہے. پہلی حدیث ہے, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ جب کسی انسان کو بیماری کی شکایت ہوتی یا اس کو کوئی زخم وغیرہ آ جاتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگلی اس طرح رکھ کر فرماتے. حضرت سفیان بن عیانہ راوی نے اپنی شہادت کی انگلی زمین پر رکھی, پھر اٹھائی اور پڑھا, شروع اللہ کے نام سے, ہماری زمین کی مٹی ہم میں سے کسی کے لعاب سے ملتی ہے اور اس کے ذریعے ہمارے رب کے حکم سے ہمارے مریض کو شفا نصیب ہوتی ہے. یہ دم کرنے کا ایک طریقہ ہے, یعنی جب مریض کو کوئی خاص طور پر زخم آ جاتا یا کوئی بیماری ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر اپنی شہادت یعنی یہ انگلی زمین پر رکھتے اور پھر اٹھا لیتے اور پھر یہ دعا پڑھتے. یہ دعا کیا ہے؟ بسم اللہ تربت اردنا بریقت بعدنا یشفا بہی سقیمنا باذن ربنا. تو یہ ایک دم کا یا ایک بیماری کو جھاڑنے کا ایک طریقہ ہے. یعنی اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جسمانی بیماریوں کے لیے بھی دوائیوں کے ساتھ ساتھ دم وغیرہ کیا جانا چاہیے اور اس سے بھی فائدہ پہنچتا ہے. اب تو باقاعدہ اس پر ریسرچ ہو رہی ہے مریضوں کے اوپر کہ دعا کے ساتھ کس طرح انہیں صحت ہو سکتی ہے دوائیوں کے ساتھ ساتھ. اسی طرح حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل خانہ میں سے کسی کی بیمار کرسی فرماتے, اس پر اپنا دایاں ہاتھ پھیرتے, یعنی بیمار کے اوپر دایاں ہاتھ پھیرتے, ماتھے پہ رکھتے یا سر پہ یا بازو پہ یا جسم کے کسی بھی حصے پر, اور فرماتے, اللہم رب الناس اذہب البأس اشف انت الشافی لا شفا الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما. مطلب اس کا یہ ہے کہ اے اللہ, اے تمام انسانوں کے پروردگار, بیماری کو دور فرما دے, شفا عطا فرما, تو ہی شفا عطا فرمانے والا ہے, تیری شفا کے سوا کوئی شفا نہیں ہے, ایسی شفا عطا فرما جو بیماری کا نشان بھی نہ چھوڑے. حضرت انس سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت ثابت رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا, کیا میں تمہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم والا دم نہ کروں؟ انہوں نے عرض کیا, ضرور کیجئے. حضرت انس نے دعا کی, اے اللہ تمام انسانوں کے پروردگار, اے ہماری بیماری کو دور فرمانے والے, شفا عطا فرما, تو ہی شفا عطا فرمانے والا ہے, تیرے بغیر کوئی شفا دینے والا نہیں, ایسی شفا عطا فرما جو بیماری کو باقی نہ چھوڑے. عربی دعا کے الفاظ ہیں, اللہم رب الناس مذہب البأس اشفی انت الشافی لا شافی الا انت شفاء لا یغادر سقما. پھر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میری بیمار کرسی کی اور دعا کی, اے اللہ سعد کو شفا عطا فرما, اے اللہ سعد کو شفا عطا فرما, اے اللہ سعد کو شفا عطا فرما. کتنے سمپل لفظ ہیں, صرف یہ کہ تکرار زیادہ ہے, اصرار زیادہ ہے کہ صرف ایک دفعہ نہیں بار بار دعا کرنی چاہیے, اور اگر دعا بہت لمبی چوڑی نہ بھی کی جا سکے تو صرف اتنا ہی کہہ دینا کافی ہے کہ اے اللہ فلاں کو صحت عطا فرما, یعنی نام لے کر. حضرت ابو عبداللہ عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں شکایت کی کہ وہ جسم میں درد محسوس کرتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا جسم کے جس حصے میں تمہیں درد ہے وہاں ہاتھ رکھو، یعنی خود اپنا ہاتھ وہاں رکھ دو، 3 دفعہ بسم اللہ پڑھو اور پھر 7 مرتبہ یہ دعا پڑھو، اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر. مطلب ہے اس کا، میں اللہ تعالیٰ کی عزت اور قدرت کی پناہ مانگتا ہوں اس تکلیف سے جو میں محسوس کرتا ہوں اور میں ڈرتا ہوں. یعنی یہ دعا کس طرح، 3 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور پھر 7 مرتبہ یہ دعا پڑھی جائے تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے شفا ہوگی. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جو شخص کسی ایسے مریض کی بیمار پرسی کرے جس کی موت کا ابھی وقت نہ آیا ہو اور اس کے پاس 7 مرتبہ یہ پڑھے، عربی عبارت ہے اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، مطلب یہ ہے کہ میں عظیم خدا سے جو عرش عظیم کا مالک ہے سوال کرتا ہوں کہ وہ تجھے شفا عطا فرمائے، تو اللہ تعالیٰ اس مریض کو اس مرض سے نجات عطا فرما دیتا ہے، یعنی اگر موت نہ لکھی ہو تو شفا ہو جائے گی. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک اعرابی کے پاس آئے، اس کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے اور آپ کسی کے پاس بیمار کی بیمار کرسی کے لیے تشریف لے جاتے تو فرماتے لا بأس طہور انشاءاللہ، کوئی بات نہیں انشاءاللہ یہ بیماری گناہوں سے پاک کر دینے والی ہے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت جبریل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کو بیماری کی شکایت ہے؟ فرمایا ہاں. حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا میں اللہ کے نام سے آپ کو دم کرتا ہوں ہر اس شے سے جو آپ کو تکلیف پہنچائے اور ہر نفس اور ہر حسد کرنے والی آنکھ کے شر سے، اللہ آپ کو شفا عطا فرمائے گا، میں اللہ کے نام سے آپ کو دم کرتا ہوں. عربی عبارت ہے بسم اللہ ارقیکا من کل شیء یؤذیکا ومن شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیکا بسم اللہ ارقیکا. اس کو مسلم نے روایت کیا ہے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی کہ ان دونوں نے گواہی دی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا جس شخص نے کہا اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، یعنی لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اور اللہ سب سے بڑا ہے، تو اس کا رب اس کی تصدیق کرتا ہے اور فرماتا ہے میرے بغیر کوئی عبادت کے لائق نہیں اور میں سب سے بڑا ہوں. اور اگر بندہ کہے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ واحد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کوئی عبادت کے لائق نہیں سوائے میرے اور میں واحد ہوں، میرا کوئی شریک نہیں. اور اگر بندہ کہے کوئی عبادت کے لائق نہیں سوائے اللہ کے، بادشاہی اسی کی ہے اور اسی کے لیے تمام تعریفیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کوئی عبادت کے لائق نہیں سوائے میرے، میرے ہی لیے تمام تعریفیں ہیں اور بادشاہی میرے ہی لیے ہے. اور اگر بندہ کہے کوئی عبادت کے لائق نہیں سوائے اللہ کے اور اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کے پاس نہ کوئی طاقت ہے نہ قوت، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کوئی عبادت کے لائق نہیں سوائے میرے اور نہ میرے سوا کسی کے پاس کوئی طاقت اور قوت ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ جو شخص حالت مرض میں یہ کلمات کہے اور پھر فوت ہو جائے اس کو آگ نہیں کھائے گی. کون سے کلمات؟ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اور پھر لا الہ الا اللہ لہ الملک ولہ الحمد، اور لا حول ولا قوۃ الا باللہ. یہ کلمات جو ہیں ان کو آپ نشان لگا سکتے ہیں کہ بیماری کی حالت میں انسان کو پڑھنے چاہیے، یعنی یہ بیماری کا خاص ذکر ہے. اگلا باب ہے باب استحباب سؤال اہل المریض عن حالہ، مریض کے اہل خانہ سے مریض کی حالت پوچھنا مستحب ہے. حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تکلیف میں جس میں آپ کا انتقال ہوا آپ کے پاس سے باہر تشریف لائے، تو لوگوں نے عرض کی، اے ابو الحسن، آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کیسی ہے؟ فرمایا، بحمد اللہ اب تندرست ہیں۔ اس حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر مریض کے پاس خود جانا ممکن نہ ہو تو اس صورت میں مریض کے اہل خانہ سے ہی حال پوچھ لینا چاہیے۔ بعض اوقات مریض کا مرض ایسا ہوتا ہے کہ جس میں اس کے پاس جانا ڈاکٹرز بھی منع کر دیتے ہیں اور اس کے لیے بھی باعث اذیت ہوتا ہے۔ اب ایک شخص بیمار ہے اور اگر 100 لوگ اس کے پاس جا کے صرف سلام کر کے یہی پوچھیں آپ کیسے ہیں اور وہ تشریح کرنا شروع کر دے اپنی بیماری کی، تو بول بول کر مزید بیمار ہو جائے گا۔ تو اس لیے صرف اس کے گھر والوں سے ہی اس کا حال پوچھ لینا، اس سے بھی انسان کا اجر ثابت ہو جاتا ہے۔ باب ما یقولہ من ایس من حیاتہ، جو شخص زندگی سے مایوس ہو جائے اسے کیا کہنا چاہیے؟ یعنی اگر کسی کی بیماری اتنی شدید ہو جائے کہ بچنے کا امکان نہ ہو، یا کوئی ایسا خدا نخواستہ ایکسیڈنٹ ہو جائے، یا ویسے انسان زندگی سے تنگ آ جائے، تو پھر کیا کہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے تھے اور میں نے آپ کو یہ فرماتے سنا، اے اللہ مجھے معاف کر دے، مجھ پر رحم فرما اور مجھے رفیق اعلیٰ سے ملا دے۔ یہ حضرت عائشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کی کیفیت بتا رہی ہیں کہ جب آپ بیمار تھے، اور ظاہر ہے کہ ایک بیمار شخص خود سے نہیں بیٹھ سکتا اور دوسرے کا سہارا لے کر بیٹھتا ہے، تو اسی کنڈیشن میں آپ تھے اور مرض الموت میں مبتلا تھے، تو اس وقت یہ دعا مانگ رہے تھے، اللهم اغفر لي وارحمني والحقني بالرفيق الاعلى۔ حضرت عائشہ صدیقہ سے مروی ہے، فرمایا، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قرب موت کی حالت میں دیکھا، آپ کے پاس ایک پیالہ پڑا تھا جس کے اندر پانی تھا، آپ اپنا ہاتھ پیالے میں ڈالتے، پھر اس پانی سے اپنے چہرے پر مسح کرتے اور پھر فرماتے، اے اللہ موت کی سختیوں اور موت کی غشی پر میری مدد فرما۔ اور اسی سے حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ آپ کی تکلیف کو دیکھ کر اس کے بعد کسی کی تکلیف مجھے ناگوار محسوس نہیں ہوئی، کیونکہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ انسان جب کسی کو مرتے وقت سختی میں دیکھے تو عموماً اس کے بارے میں لوگ بدگمانی کرنے لگتے ہیں اور برا سوچنے لگتے ہیں کہ یہ شخص کوئی بہت ہی بڑا گناہگار ہوگا یا اسی وجہ سے اس کے اوپر ایسی حالت آئی ہے، اور اگر جلدی جان نکل جائے تو عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ بڑا نیک شخص تھا، پتہ ہی نہیں چلا تو رخصت ہو گیا۔ یہ ہمارے قول ہیں، ہمارے خیال ہیں، حقیقت تو اللہ ہی جانتا ہے کہ کون خوش قسمتی کی حالت میں دنیا سے رخصت ہو رہا ہے اور کون کس طرح۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے، اس لیے آپ کے اوپر وہ تمام چیزیں گزری جو کسی انسان پر گزرتی ہیں، اور پھر عام انسانوں کو یہ بتا دیا گیا کہ اگر کسی اور پر بھی موت کی تکلیف آئے تو وہ تکلیف برحق ہے، سکرات الموت جو ہے موت کی سختی، کیونکہ انسان کے جسم کے روئیں روئیں اور بال بال کے اندر سے جان نکلتی۔ کبھی آپ نے اپنے جسم کے اگر بال اکھاڑے ہوں تو آپ کو یاد ہوگا کہ کتنا تکلیف دہ عمل ہوتا ہے اگر ایک بال بھی یعنی جسم سے الگ ہوتا ہے، تو جب روح جسم سے اور گوشت سے الگ ہوتی ہے تو وہ بھی بہت تکلیف دہ مرحلہ ہوتا ہے۔ یعنی مرنے سے پہلے کی جو بیماری ہوتی ہے وہ بھی انسان کے گناہوں کو دھو ڈالتی ہے، اور مرتے وقت جو سختی ہوتی ہے اس سے بھی انسان کی غلطیاں اور کوتاہیاں جو ہیں ان کا وہ کفارہ بن جاتی ہے۔ تو اس لیے کبھی یہ نہیں کہنا چاہیے کہ فلاں شخص بڑا نیک تھا تو فوراً ہی ختم ہو گیا، حالانکہ وہ نماز بھی نہیں پڑھتا تھا اور وہ کبھی روزے بھی نہیں رکھتا تھا، لیکن اتنی آسان اس کی جان نکلی۔ ہو سکتا ہے کہ اس نے دنیا میں جو نیکیاں کی ہوں موت کے وقت اس کا بدلہ چکا کے اس کی جان آسان کر دی گئی ہو نکلنی، اور اس کے بعد اس کے لیے مصیبت ہی مصیبت ہو، کیونکہ یہ بھی ملتا ہے کہ کافر کی موت اللہ تعالیٰ آسان کر دیتے ہیں ان بھلائیوں کے بدلے میں جو وہ دنیا میں رہتے ہوئے اچھے کام کرتا ہے، اور مومن کے لیے وہ وقت سخت ہوتا ہے کہ اگر اس کی زندگی میں کچھ کوتاہیاں ہوں تو اس کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ ایک اور حدیث میں جان نکلنے کی کیفیت کو اس طرح بتایا گیا کہ جیسے ریشم کے گچھے میں کانٹوں بھری سلاخ یا شاخ ڈال دی جائے اور پھر اس کو کھینچا جائے تو کیا حال ہوگا، کہ وہ باہر آنا اس کا مشکل ہوتا ہے، اسی طرح جسم سے جان کا نکلنا ایک تکلیف دہ عمل ہوتا ہے۔ پہلے پاؤں سے جان نکلتی ہے، اسی لیے میت کے پاؤں پہلے سب سے پہلے ٹھنڈے ہونے لگتے ہیں، اور پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ باقی جسم سے، اور سب سے بعد میں حلق سے جان باہر آ جاتی۔ اسی کا ذکر قرآن پاک میں سورۃ القیامہ میں بھی آتا ہے، کلا اذا بلغت التراقی، ہرگز نہیں جب جان تراقی ترک ہوا ان ہڈیوں کو کہتے ہیں کہ اس حلق تک جگہ آ جاتی ہے، یعنی سارا جسم خالی ہو گیا، اب ہلکا ہلکا سانس یہاں سے آ رہا ہے. وقیلا، اور اس وقت کہا جاتا ہے، من راک، کون ہے جو جھاڑ پھونک کرے، یعنی کوئی تعویذ یا دم کرے، کیونکہ اب علاج اور اثر نہیں کر رہا. وظن انہ الفراق، اور انسان یعنی مرنے والا اس وقت سمجھ لیتا ہے، انہ الفراق، کہ اب جدائی کا وقت آ گیا. والتفت الساق بالساق، اس وقت پنڈلیاں آپس میں جڑنے لگتی ہیں. الى ربک یوم اذن المساق، تیرے رب کی طرف آج روانگی کا وقت ہے. یعنی دنیا سے رخصت ہونے کا نقشہ ان آیات میں کھینچا گیا کہ موت کے وقت انسان کے ساتھ کیا بیتتی ہے، اور اچانک ناگہانی موت سے پناہ مانگی گئی ہے اور اسے اچھا نہیں سمجھا گیا، اور اس کی دعا کرنی چاہیے کہ اعلیٰ ناگہانی و آفت اور موت سے بچانا، کیونکہ اس میں تو توبہ بھی انسان کو نصیب نہیں ہوتی کہ یکا یک کوئی بلا آ پڑے. اس طرح ایٹ لیسٹ اگر کوئی تکلیف بھی ہو تو انسان کلمہ وغیرہ پڑھتے ہوئے، یا پاس حکم ہے کہ سورت یاسین پڑھی جائے مرنے والے کے پاس، یا قرآن پاک پڑھا جائے تاکہ اس وقت اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو اس پر، تو یہ کام کرنا چاہیے. کئی لوگوں کو یہ کہتے سنا ہے کہ میں تو چاہتی ہوں کہ بس کوئی ایسی بات ہو کہ یکا یک دنیا سے رخصت ہو جائے. نہیں، اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ مرتے وقت کلمہ نصیب ہو اور ایمان پر خاتمہ ہو، اور تمام خطائیں جو ہیں وہ دھل کے پاک صاف ہو کر انسان اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچے، تاکہ آگے قبر ٹھنڈی ہو اور اللہ تعالیٰ کے پاس انسان جب کھڑا ہو اپنے حساب کتاب کے لیے تو سرخرو ہو کر کھڑا ہو. اگلا باب ہے، باب استحباب وصیت اہل المریض ومن یخدمہ بالاحسان الیہ واحتمالہ والصبر علی ما یشک من امرہ وکذا الوصیۃ بمن قرب سبب موتہ بحد او قصاص او نحوہما. مریض کے اہل خانہ اور اس کے خادموں کو مریض کے ساتھ احسان کرنے کی وصیت کرنا، مریض کو پیش آنے والی مصیبتوں پر صبر کرنے اور اس کو صبر کی تلقین کرنا، اور جس شخص کا سبب موت حد اور قصاص وغیرہ کی صورت میں قریب ہوا اس کے ساتھ احسان کرنے کی وصیت کرنے کے مستحب ہونے کا بیان. اس میں کئی ایک باتیں، نمبر ایک یہ کہ اگر کسی گھر میں کوئی شخص بیمار پڑ جائے تو عموماً گھر والے اس سے تنگ آنے لگتے ہیں، تو جو شخص عیادت کے لیے جائے اسے گھر والوں کو سمجھانا چاہیے کہ وہ مریض کا پوری طرح خیال رکھیں، اور صرف یہاں پر گھر والے نہیں بلکہ خادموں کو بھی اس بات کی کہ وہ کیئرلیسنس کا شکار نہ ہو اور مریض کا پورا، اس کے کھانے پینے کا، اس کی دوا کا، اس کی تمام. اس سے آپ دیکھیں کہ جو نرسز کے لیے اس میں بہترین میسج ہے کہ ان کے ذمہ ہوتا ہے کہ مریض کے بلڈ پریشر یا دوسرے اس کے ریکارڈ رکھنا، ٹیمپریچر وغیرہ کا، یا وقت پر دوائی کھلانا یا پراپر ڈوز دینا، کیونکہ جو شخص بیڈ پہ پڑا ہوا ہے اس کا تو عقل ہی کام نہیں کرتی کہ اسے کیا کھانا ہے اور کتنا کھانا ہے اور اس کی دوا کا ٹائم ہو گیا ہے. لہذا یہ اوپر والوں کی ایک ذمہ داری ہے اور ان پر ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض عائد ہوتا ہے، اور انسان کو اس وقت ہمیشہ یہ سوچنا چاہیے کہ اگر اس بیڈ پر میں ہوں تو میں اپنے ساتھ کیا معاملہ کرنا چاہوں گی، کہ لوگ میرے ساتھ کیا کریں. تو وہی، کیونکہ ایمان کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ انسان دوسروں کے لیے وہ پسند کرے جو وہ اپنے لیے کرتا ہے. پھر اسی طرح یہ کہ مریض کو بھی صبر کی تلقین کرے. سورۃ الاثر میں آتا ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قسم ہے زمانے کی، یقیناً انسان خسارے میں ہے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائیں، نیک عمل کریں، ایک دوسرے کو حق کی وصیت کریں اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کریں. تو صبر کب؟ بیماریوں پر، مشکلات پر اور تکلیفوں پر. اور جس شخص کا سبب موت حد اور قصاص ہو، یعنی کسی جرم میں، مثلاً اگر شادی شدہ زنا کرے تو اس کی سزا سنسار کرنا ہے، یا اسی طرح اگر کوئی شخص کسی کو قتل کر دیتا ہے تو اس کا قصاص جو ہے وہ قتل کی شکل میں اسلام میں ہے کہ اس کی بھی جان لے لی جائے. تو اگر کسی کے اوپر حد نافذ ہونی ہو، یعنی کسی مجرم کے اوپر، تو فرمایا اس سے بھی احسان کیا جائے کہ آپ اس کی جو سزا دینا ہے وہ تو اپنی جگہ ہے، لیکن بد اخلاقی یا اس کے ساتھ برا سلوک کرنے کی اجازت نہیں ہے. اور جو شخص، یعنی اس صورت میں اس کے قریب ہو، اس کے ساتھ اسے چاہیے کہ وہ اس سے بہتر سلوک کرے. حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ قبیلہ جہینہ کی ایک عورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، اس کو زنا سے حمل ٹھہرا ہوا تھا. اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے قابل حد جرم کیا ہے، یعنی میں نے ایسا جرم کیا ہے جس پر مجھے سزا ملنی چاہیے. مجھ پر حد نافذ فرمائیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کے ولی کو طلب کیا اور اس سے فرمایا اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور جب وضع حمل ہو جائے تو اس کو میرے پاس لے آؤ. ولی نے ایسا ہی کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے اس کے کپڑے اس پر کس دیے گئے اور آپ نے حکم دیا تو اس کو سنسار کر دیا گیا. پھر آپ نے اس کی نماز جنازہ پڑھی. یہاں پر یہ پتہ چلتا ہے نمبر ایک یہ کہ شادی شدہ زانی کی سزا جو ہے وہ سنسار ہے. دوسری بات یہ کہ آپ نے اس کو حالت حمل میں سنسار نہیں کیا. ایک اور حدیث کی روایت میں ذرا اس سے زیادہ تفصیل ہے. آپ نے فرمایا کہ جب بچہ پیدا ہو جائے تو پھر آنا, پھر تم پہ جرم یعنی جرم کی حد نافذ کی جائے گی. جب وہ آئی تو آپ نے فرمایا کہ بچے کا حق ہے کہ اس کو دودھ پلایا جائے, اسے لے جاؤ اور اس کو دودھ پلاؤ. جب یہ کھانے پینے کے قابل ہو جائے تو پھر آنا. پھر اس کے بعد وہ بچے کو لے کر آئی کہ اس کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا تھا اور وہ خود کھانے کے قابل ہو گیا تھا, تو پھر آپ نے اس پر حد نافذ کروائی اور اس طرح کہ اس کے جسم پر ایسے کپڑے پہنائے گئے یا کس کے باندھے گئے کہ اگر سنسار بھی ہو تو وہ برہنہ نہ ہو, یعنی عورت کی عزت یا عصمت جو ہے وہ محفوظ رہے. اور پھر جب اس کی وفات ہو گئی تو اس کے بعد آپ نے جنازہ بھی پڑھایا اس کا. یعنی جرم سے نفرت ہے, مجرم سے نہیں. اور اس سے یہ پتہ بھی چلتا ہے کہ اس دور میں مسلمانوں کا ایمان کتنا بلند تھا کہ ان کو کسی مجرم کو پکڑ کے قید خانے میں ڈالنے کی ضرورت نہیں تھی, کہ آزاد تھی. خود اپنے ایمان اور ضمیر کی آواز پر وہ اپنے حد جاری کروانے کے لیے خود پہنچ گئی, نہ کہ اس نے فرار حاصل کیا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کو پتا تھا کہ اگر میں دنیا میں فرار حاصل کر بھی لیا, دنیا میں میں کہیں بھاگ بھی گئی, تو اللہ تعالیٰ سے تو بھاگ نہیں سکتی. لہذا وہ اندر کا جو بے چینی تھی وہ چین نہیں لینے دیتی تھی, اور ان کا یقین یہ تھا کہ اگر دنیا میں سزا مل گئی تو اس کے نتیجے میں آخرت میں بخشش ہو جائے گی, لیکن اگر دنیا میں نہیں ہوتا تو پھر آخرت کی سزا تو دنیا سے کئی گنا زیادہ بڑی ہے. اگلا باب ہے باب جواز قول المریض انا وجع او شدید الوجع او معوق او وارثه ونحو ذلك وبيان انه لا كراهه في ذلك اذا لم يكن على التسخط واظهار الجزع. مریض کے لیے مدرجہ ذیل الفاظ کہنا جائز ہے, مجھے درد ہے, مجھے سخت درد ہے, مجھے بخار ہے, ہائے میرا سر وغیرہ. اور اگر یہ کلمات غصے یا بے صبری کے اظہار کے طور پر نہ کہے جائیں تو ان میں کوئی کراہت نہیں. بعض وقت مریض بیمار ہوتا ہے, ہائے کرتا ہے تو اوپر والے کہتے ہیں ہائے مت کرو, ناپسندیدہ ہے. تو ایسی صورت میں اسے روکنا نہیں چاہیے. فرمایا کہ ان الفاظ کی اجازت ہے, بس صرف یہ ہے کہ اس ہائے کرنے میں اللہ تعالیٰ پر کوئی ناراضگی نہ ہو یا پھر ایسی بے صبری یا اظہار نہ ہو کہ جس سے پورا ماحول جو ہے وہ متاثر ہو. حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے, فرمایا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کو بخار کی شکایت تھی. میں نے آپ کے جسد انور پر ہاتھ پھیرا تو عرض کیا آپ کو تو سخت بخار ہے. فرمایا ہاں مجھے اتنا بخار ہے جتنا تم میں سے دو آدمیوں کا بخار ہوتا ہے, یعنی دگنا, کیونکہ آپ کے درجات بھی بلند تھے اور آپ کی تکلیفیں بھی عام انسانوں کے مقابلے میں زیادہ تھی. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے, فرمایا میں شدید تکلیف میں تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میری بیمار پرسی کے لیے تشریف لائے. میں نے عرض کیا میں اس حالت کو پہنچ گیا ہوں جو آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں, اور میں ایک مالدار آدمی ہوں, ایک بیٹی کے سوا میرا کوئی وارث نہیں. اور پھر پوری حدیث بیان فرمائی. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اپنی بیماری کی انتہائی درجے کو بیان کرنا جائز ہے, کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں کہ میں بیماری کی اس حالت کو پہنچ گئی, شدید بیمار ہوں اور بچنے کی توقع نہیں ہے. تو ایسا کہنا بھی ناجائز نہیں. انسان اپنی بیماری کی جو تکلیف یا کرب ہے اس کا اظہار کر سکتا ہے, کیونکہ اظہار کرنے سے بعضوں کا تکلیف کم ہو جاتی ہے. اور انسان اگر تکلیف بھی ہو اور اوپر سے ایسا ضبط بھی کر رہا ہو تو اس سے تکلیف دگنی ہو جاتی ہے. اور اس میں اس حدیث کو یہاں ادھورا بیان کیا گیا. اس کے بعد یہ کہ انہوں نے کہا کہ میں اپنے مال میں وصیت کرنا چاہتا ہوں, تو آپ نے فرمایا کہ نہیں, ایک بٹا تین سے زیادہ تم وصیت نہیں کر سکتے. اگلی حدیث ہے حضرت قاسم بن محمد سے روایت ہے, فرمایا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہائے میرا سر, یعنی سر درد تھی تو حضرت عائشہ سر کی طرف سے ہائے میرا سر, جیسے انسان کہیں بھی درد ہو تو اس عز کا نام لے کے انسان پکارتا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلکہ ہائے میرا سر, یعنی آپ کو بھی سر درد تھا. تو جب انہوں نے اظہار کیا تو آپ نے جواباً اسی طرح اظہار کیا,
تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہائے کہہ کر سر کو پکارا اور اس کی تکلیف کا اظہار کیا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وہ ساری کیفیات آتی تھیں جو کسی بھی انسان کے اوپر آتی ہیں, اور آپ ان کے اوپر اظہار بھی کیا کرتے تھے. اس لیے دکھ یا درد کا اظہار کرنے میں مذائقہ نہیں یا کوئی گناہ کی بات نہیں. اگلا باب ہے کہ باب تلقین المحتضر لا الہ الا اللہ, جس کی موت قریب ہو اس کو لا الہ الا اللہ پڑھنے کی تلقین کرنے کا بیان. حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے, فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس کی زندگی کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو وہ جنت میں داخل ہو گیا, وہ خوش قسمت ہے. حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے, فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اپنے مرنے والوں کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کیا کرو, اور تلقین کا مطلب یہ ہے کہ ان کے سامنے پڑھنا شروع کر دینا چاہیے تاکہ وہ سن کر وہ بھی دہرائیں. یہ نہیں کہنا چاہیے کہ پڑھو پڑھو, ہو سکتا ہے وہ کہے میں نہیں پڑھ سکتا یا نہیں پڑھتا, تو وہ انکار نہ اس کے حق میں لکھا جائے. ہونا یہ چاہیے کہ جو پاس بیٹھے ہوئے لوگ, جیسے آپ دیکھیں کہ بچے ہوتے ہیں تو بچوں کو تلقین کا جو لفظ ہے وہ تعلیم کے معنی میں بھی ہے اور کسی کو سکھانے کے معنی میں بھی, اور سکھانے کے لیے کیا کیا جاتا ہے, دہرایا جاتا ہے بات کو. مثلا آپ جب قرآن پاک سیکھتے ہیں تو کوئی استاد آپ سے یہ نہیں کہتا کہ قرآن پڑھو, بلکہ کیا کرتے ہیں وہ پڑھ کے سناتا ہے اور طالب علم جو ہے اس کو سنتا ہے اور پھر اسی طرح اس کو پڑھتا ہے, دہراتا ہے. تو جو شخص مر رہا ہو اس کے پاس کلمے کو دہرانا چاہیے تاکہ وہ سن کر اسے دہرانے لگے. باب ما یقولہ بعد تغمیز المیت, میت کی آنکھیں بند کرتے وقت کیا کہا جائے, کیونکہ جب انسان کی روح نکلتی ہے تو پھر آنکھوں کو بند کر دینا چاہیے. ہوتا یہ کہ تمام اعضاء اپنی اپنی جگہ ٹھنڈے ہونے لگتے ہیں اور اکڑنے لگتے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ اگر کسی مردے کے چہرے کو دیکھیں لوگ اور اس کی آنکھیں کھلی ہوئی ہوں تو وہ ایک بھیانک منظر ہو سکتا ہے. اور ویسے بھی یہ ہے کہ جب اس کے اوپر مٹی وغیرہ ڈالی جائے اور اس کو دفن کیا جائے تو اس کو کم از کم ایسی شیپ میں ہو کہ جس میں دفنانا بھی مشکل نہ ہو. اسی لیے مردے کی فوراً انگوٹھے پکڑ کر دونوں ٹانگوں کے ان کو آپس میں باندھ دیا جاتا ہے چھوٹی سی اسٹرپ کسی کے ساتھ یا دھاگے کے ساتھ, تاکہ وہ ٹانگیں جو ہیں وہ کھلی نہ رہ جائیں اور اکڑ نہ جائیں, اور قبر میں اس کو دفنانا اور ڈالنا جو ہے وہ آسان ہو. تو یہاں پر بھی حضرت ام سلمہ کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابو سلمہ کے پاس تشریف لائے جو حضرت ام سلمہ کے پہلے شوہر تھے. ان کی آنکھیں پتھرا چکی تھیں یعنی فوت ہو چکے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بند کیا اور فرمایا, جب روح قبض ہوتی ہے تو نظر بھی اس کے ساتھ چلی جاتی ہے. یہ حدیث کے الفاظ ہے, ان روح اذا قبض تبعه البصر. تبعه کے دو معنی, تابعا کا مطلب ہوتا ہے پیروی کرنا, کہ نظر جو ہے وہ اس کو جاتے ہوئے دیکھتی ہے تو اس کو بند کر دینا چاہیے تاکہ وہ اس پہ حسرت نہ کرے. دوسرا معنی یہ, اگر چلی جاتی ہے تو مراد یہ کہ پھر مردہ جو ہے دیکھ تو سکتا نہیں, اب اس کی آنکھیں بند کر دی جائیں. ابو سلمہ کے اہل خانہ میں سے کچھ لوگوں نے آہو بکا شروع کر دی یعنی نوحہ وغیرہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اپنے لیے صرف بھلائی ہی کی دعا کیا کرو, کیونکہ جو کچھ تم کہتے ہو اس پر فرشتے آمین کہتے ہیں. مثلا بعض لوگ یہ ہے کہ کسی کو دیکھے تو کہتے ہیں ہائے میں مر جاؤں, اس طرح کے کلمات ادا کرتے ہیں. اب اگر کوئی شخص اپنے حق میں ایسی بات کر رہا ہے اور فرشتے اس پر آمین کہہ دیں تو یہ اچھے الفاظ نہیں. اس لیے رونے پکارنے میں بھی اپنے آپ کو بد دعائیں نہیں دینی چاہیے یا کسی دوسرے کو بد دعا نہیں دینا چاہیے. مثلا کئی ماں کو یہ کیسے سنا, بچے شرارت کریں تیرا بیڑا غرق ہو یا تیرا ستیہ ناس ہو, تو اس طرح کے الفاظ جو ہیں ان سے بچنا چاہیے, کیونکہ اگر خدا نخواستہ فرشتوں کی آمین سے وہ بات حقیقت ہو جائے تو وہ ہم انسان کے لیے ناقابل برداشت ہو. تو اولاد کو بد دعا نہیں دینی چاہیے اور نہ ہی کسی مسلمان کو, خاص طور پر یہاں پر جس ریفرنس میں بات ہو رہی ہے کہ اگر کوئی مر جائے تو مرنے والے کے پیچھے بد دعائیں اپنے آپ کو کہ کاش ہم بھی مر جاتے اس کے پیچھے, ہم کیوں زندہ رہے, اس طرح کی باتیں نہیں کہنی چاہیے. فرمایا, اپنے لیے صرف بھلائی ہی کی دعا کرو, کیونکہ جو کچھ تم کہتے ہو اس پر فرشتے آمین کہہ رہے ہوتے ہیں. یہ اس موقع پر بھی اور عام زندگی میں بھی, اسی لیے بد دعاؤں سے منع کیا گیا. پھر دعا کی, اے اللہ ابو سلمہ کی مغفرت فرما, ہدایت یافتہ لوگوں میں اس کا درجہ بلند فرما, اس کے بعد اس کے پسماندگان کو اپنی پناہ میں لے لے, اور اے اللہ رب العالمین ہماری اور اس کی مغفرت فرما, اس کی قبر کو وسیع فرما, اس کے لیے اس کی قبر کو روشن فرما دے. یہ وہ دعائیں ہیں جو مرنے والے کے بعد اس کو فائدہ دیتی ہیں. دوبارہ آپ دیکھیں، نمبر ایک بخشش کی دعا، اس شخص کا نام لے کے بخشش کی دعا کرنی چاہیے. نمبر دو یہ کہ اس کے درجات کی بلندی کی دعا کرنی چاہیے. نمبر تین اس کے پیچھے رہنے والوں کو اللہ کی حفاظت حاصل ہونے کی دعا، اور اس کے بعد یہ کہ مردے کے ساتھ اپنی بخشش کی دعا بھی، یا اللہ اس کو بھی بخش دے اور ہمیں بھی بخش دے، اور پھر خاص طور پر قبر کی وسعت اور قبر کی روشنی کی دعا کی جانی چاہیے. باب ما یقال عند المیت وما یقولہ من مات له میت، مرنے والے کے پاس کیا کہا جائے اور جس کا عزیز فوت ہو وہ کیا کہیں. اب آپ دیکھیں کہ اسی لیے کہتے ہیں کہ دین ایک مکمل دین ہے، کوئی چھوٹی بڑی بات نہیں چھوڑی. اب کتنی ڈیٹیل کے ساتھ ایک ایک طریقہ بتایا گیا، اخلاق سنوارا گیا کہ کس موقع پر تم کیا لفظ بولو. اس سے زیادہ کوئی ہمارے والدین بھی ہمارے لیے شفیق اور مہربان نہیں ہو سکتے جتنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، کہ ہر چھوٹی بڑی بات ہمیں سکھا دی جو بہترین ہے ہمارے لیے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم مریض یا میت کے پاس حاضر ہو تو اچھی بات کہو، یعنی اسے خوف نہ دلاؤ، اس کے حق میں دعا کرو، اس کی ہمت بندھاؤ، کیونکہ جو کچھ تم کہتے ہو اس پر فرشتے آمین کہتے ہیں. حضرت ام سلمہ نے فرمایا، جب ابو سلمہ فوت ہوئے تو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو سلمہ فوت ہو گئے ہیں. یعنی ایک عورت خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے شوہر کی اطلاع دینے کے لیے آتی ہے. فرمایا، کہو اے اللہ میری اور اس کی مغفرت فرما اور ان کے بعد مجھے ان کا اچھا بدل عطا فرما. ام سلمہ کہتی ہے، میں نے یہ الفاظ کہے تو اللہ تعالیٰ نے مجھے ابو سلمہ کے بدلے میں ان سے بہتر شوہر عطا فرمایا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم. مسلم نے اس کو اس طرح روایت کیا ہے کہ جب تم مریض یا میت کے پاس جاؤ، یعنی مریض یا میت، یعنی راوی کو شک ہے کہ مریض فرمایا یا میت فرمایا، تو ابو داؤد نے بغیر شک کے میت کا لفظ روایت کیا ہے، یعنی نہ مریض کہا نہ میت. حضرت ام سلمہ سے روایت ہے، فرمایا، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا، جو بندہ کسی مصیبت میں کہتا ہے بے شک ہم اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں اور بے شک ہم اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں، یعنی انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، اور ساتھ یہ دعا کہ اے اللہ مجھے اس مصیبت پر اجر عطا فرما اور مجھے اس کا اچھا بدل عطا فرما، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو اس مصیبت پر اجر عطا فرماتا ہے اور اس کو اچھا بدل عطا فرماتا ہے. راویہ کہتی ہیں، جب ابو سلمہ کا انتقال ہوا تو میں نے اسی طرح کہا جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے ان سے اچھا بدل عطا فرمایا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کسی بندے کا بچہ فوت ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں، تم نے میرے بندے کے بچے کی روح قبض کر لی؟ فرشتے عرض کرتے ہیں، ہاں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، تم نے اس کے دل کا پھل اس سے چھین لیا؟ عرض کرتے ہیں، ہاں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، میرے بندے نے اس وقت کیا کہا تھا، یعنی جب تم اس بچے کی جان لے رہے تھے تو میرے بندے کے منہ پہ کیا تھا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں، اس نے الحمدللہ کہا اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، میرے بندے کے لیے جنت میں ایک گھر بناؤ اور اس کا نام بیت الحمد رکھو، یعنی تعریف والا گھر. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، جس مومن بندے سے میں اس کی دنیا کی عزیز ترین چیز لے لیتا ہوں، یعنی پیاری ترین چیز اس سے لے لیتا ہوں، اور وہ اس پر ثواب کی امید پر صبر کرتا ہے، تو اس کے لیے میرے پاس جنت کے سوا کوئی ثواب نہیں، یعنی اسے پھر جنت اس کے لیے لازم ہو جاتی ہے. حضرت اسامہ بن زید سے روایت ہے، فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیوں میں سے ایک صاحبزادی نے آپ کو بلوا بھیجا اور آپ کو اطلاع دی کہ ان کا بچہ، یا فرمایا بیٹا، قریب الموت ہے. آپ نے قاصد سے فرمایا، اس کے پاس لوٹ جاؤ اور اسے بتاؤ کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ لے لے وہ بھی اسی کا ہے، اور جو ہمیں عطا فرمائے وہ بھی اسی کا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں ہر کام ایک مقرر وقت پر انجام پذیر ہوتا ہے، اور اسے حکم دو کہ صبر کرے اور اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھے. یعنی آپ خود نہیں گئے بلکہ میسج بھجوایا اور صبر کی تلقین کی. دعا کر لیتے ہیں. سبحان اللہ والحمد للہ